रोशन हुए दिल, रोशन हुआ जहां, लेकर रब का पैगाम आया नूरे इस्लाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله حضرت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر سخاوت اس وقت فرماتے جب رمضان ہوتا، اور اس وقت جب جبریل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں قرآن پاک کا دور کرتے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جس وقت یہ دور ہوا کرتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک سناتے اور جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک سناتے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تو مطلقاً سخاوت کا ذکر کیا گیا کہ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت فرماتے ہیں، دوسرا آپ کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا کہ کس وقت آپ سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تشریح اور توضیح کرنے سے قبل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو مبارک عادتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اسلام کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، قیام کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے، یعنی آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، آپ کی برکت سے تو آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میری بخشش فرما دی، میرے صدقے میں میرے اگلے پچھلوں کو بخش دیا، لیکن ان نعمتوں کے تقاضے میں، ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی خوب عبادت کروں۔ تو اتنی عبادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جائے کرتے تھے، ایڑی مبارک میں ورم آ جائے کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، یعنی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، یہ قرآن تو اس لیے ہے کہ وہ شخص نصیحت حاصل کرے کہ جو ڈرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے جو ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ ایسی معتدل ہے، اتنی پیاری سیرت ہے کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا, جگہ جگہ اس بات کا پہلے تو حکم ارشاد فرمایا کہ قل اطیع اللہ والرسول, اے محبوب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ, جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو, جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. جگہ جگہ اس بات کا حکم. یہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے, یعنی تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے کہ اس کو پیش نظر رکھ کر تم اپنی زندگی بہترین انداز کے اندر گزار سکتے ہو. لہذا حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ جس پر عمل کرنا یہ ہر ایک کے لیے آسان ہو گیا. ایسی زندگی نہیں گزاری کہ جس پر عمل کرنا یہ مشکل ہو, بلکہ عمل کرنا ہر ایک کے لیے یہ آسان ہوا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو زبردست محدث زبردست عالم گزرے ہیں, اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ تو رحمت للعالمین ہے ہی ہے, یعنی آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا, آپ کی سیرت مبارکہ بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اللہ نے رحمت بنائی ہے, یعنی ایسی سیرت بنائی ہے کہ جس پر عمل کرنا بڑا آسان ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنی مشکل ہوتی کہ جس پر عمل کرنا یہ مشکل ہو جاتا تو پھر یہ رحمت نہ رہتی. تو اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہی اس انداز میں کہ جو چاہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار پر وہ عمل کر سکتا ہے, جو عمل کرنا چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار پر عمل کر سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں سوتا ہوا دیکھو تو تم دیکھ سکتے ہو, اور اگر تم چاہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام فرما رہے ہیں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو تم دیکھ سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام فرما ہے. تم دیکھنا چاہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو تم دیکھ سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا ہے. تم دیکھنا چاہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ روزہ نہیں رکھا تو تم دیکھ سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہیں رکھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات اس انداز میں گزارتے کہ رات کا حصہ کچھ حصہ آپ آرام بھی فرماتے اور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں عبادت بھی کرتے. اسی طرح آپ کی زندگی کے جو ایام گزرتے اس میں ایسے ایام بھی گزرتے کہ آپ اس میں روزے بھی رکھتے, اور اسی طرح زندگی کے ایام وہ بھی گزرتے کہ جس میں آپ روزے نہ بھی رکھتے. یعنی نہ تو اس میں غفلت ہوتی نہ اس کے اندر ایسی مشقت ہوتی کہ جس پر عمل کرنا یہ مشکل ہو جایا کرتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس انداز کے اندر گزاری کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ دنیا کے اندر رہ کر اس انداز کے اندر زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ دنیا بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے اور آخرت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جائے اور اس کی دنیا خراب ہو جائے, اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے جائے تو اس کی آخرت خراب ہو جائے. نہیں, بلکہ اگر وہ چاہے تو دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے. یہ اس کا اپنی بدگمانی یا اپنا ایک ذہن ہے کہ اگر اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے جاتا ہے تو آخرت خراب ہو جاتی ہے, آخرت کو ٹھیک کرنے جاتا ہے تو دنیا خراب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں, اس کی اپنی حوث ہوتی ہے, اپنی حرص ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت خراب ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ صحیح طریقے سے دنیا کمانا چاہے تو دنیا کما سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ راغب کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لگانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا، جنت کی راہ کی طرف بلانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اصلی تھا۔ لیکن ہرگز ہرگز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جب اس پر عمل کرنا شروع کریں تو اس کی بنیاد پر کوئی ہماری دنیاوی زندگی کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے۔ ہرگز ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کار ایسا نہیں تھا۔ یہ تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ معتدل ہوا کرتی تھی، کہ یعنی جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے بالکل سہل ہوا کرتا تھا، لیکن جب کوئی خاص موقع آیا کرتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت نازل فرمائی یا جن میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں زیادہ عطا فرماتا ہے، ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں عبادت کا اہتمام زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ اتنا میں بتاتا چلوں آگے بڑھنے سے قبل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو عبادتیں وہ ہیں کہ جو جسمانی عبادتیں ہوا کرتی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ عبادتیں ہیں، اور ایک ہے زبان سے ذکر اللہ کا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہا کرتا تھا۔ ذکر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زبان اقدس ہے وہ خالی نہیں رہا کرتی تھی، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر زبان اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کے تمام اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت رہا کرتا تھا۔ ہاں جسمانی عبادتیں یہ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جو معتدل ہوا کرتی تھی، جس پر ہر ایک آسانی کے ساتھ عمل کر سکے، لیکن جب مخصوص ایام آتے، فضیلت والے ایام آتے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے، ترغیب کے لیے کہ لوگ اس پر عمل کریں، خاص طور پر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر شعبان المعظم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پسندیدہ مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ شعبان الشہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اپنا مہینہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، کہ اس کی خاص وجہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے غافل رہنے کی وجہ سے خاص طور پر اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ہے، تو تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ شروع کر دیں۔ ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ضمناً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے کو اپنا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اسی طرح شعبان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ اس نبی پر، اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلاف کی ہمیشہ عادت رہی کہ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک یہ پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر روزے کی کثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی یہ فضیلت موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو عبادت کیا کرتے تھے، آپ کا کوئی لمحہ یہ غفلت کے اندر نہیں گزرتا تھا. میں نے عرض کی کہ معتدل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، نہ تو اس کے اندر ایسی کوئی سختی ہے، ایسی کوئی مشقت ہے کہ جس پہ کوئی عمل نہ کر سکے، ایسا نہیں، اور اس میں غفلت بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات آرام فرما رہتے، تو یہ صورت بھی نہیں. ایسا نہیں کہ ساری رات ہمیشہ عبادت کرتے رہتے کہ جس پر عمل کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا، ایسا بھی نہیں فرمایا. تو دوسروں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا اس لیے اس وجہ سے ایسا نہیں کیا. معتدل زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، لیکن جب فضیلت والے مہینے آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اس کا اہتمام فرمایا کرتے. بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر پورے رمضان کے اندر عبادت کا اہتمام فرماتے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے اور پوری رات عبادت فرمایا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. آخری عشرے کے اندر، یعنی جو آخری 10 راتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے اندر خاص طور پر عبادت کا اہتمام یہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ آخری 10 راتوں کی جو تاک راتیں ہوتی ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، اس کے اندر شب قدر ہوا کرتی ہے. شب قدر کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جو ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا یہ ہزار راتوں کے اندر عبادت کرنے سے چونکہ افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کے اندر عبادت کرنے کے لیے پورا عشرہ یہ خوب عبادت کیا کرتے تھے. یہ ہماری ترغیب کے لیے، ورنہ صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ شب قدر کس رات ہوا کرتی ہے. آپ کی امت کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بات کا علم عطا فرمایا ہے کہ شب قدر کس رات ہوا کرتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بدرجہ اولا اس بات کا علم حاصل تھا کہ کس رات شب قدر ہوا کرتی ہے. لیکن چونکہ تعلیم امت ہے، امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ تاک راتوں کے اندر بالخصوص شب قدر کو تلاش کریں، کسی نہ کسی تاک رات کے اندر شب قدر ہو اور اس رات عبادت کی برکت سے ان کو شب قدر مل جائے اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ان کو حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے. شب قدر کو شب قدر کہنے کی وجہ علماء نے یہی بیان کی ہے کہ شب قدر کو شب قدر کہتے کیوں ہیں. قدر کا ایک معنی تو علماء نے یہ بیان کیا کہ ہم مثال کے طور پہ قدر کہتے ہیں کہ اس کی بڑی قدر ہے، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے. تو شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑی قدر ہوا کرتی ہے، بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. یعنی اس رات کے اندر جو عبادت کریں گے وہ عام راتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑی اہمیت والا، بڑی قدر والا ہوا کرتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. یعنی وہ رات کے جس میں اعمال کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑی قدر ہوا کرتی ہے. اور ایک وجہ علماء نے شب قدر کو شب قدر کہنے کی یہ بیان کی ہے کہ اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. قدر کا مطلب مقدار, یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے, یعنی اس کی مقدار دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو چونکہ اس رات دوسری رات کے مقابلے میں عام طور پہ عبادت زیادہ کی جاتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے, یعنی اس رات میں عبادت کی مقدار عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہے. یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات عبادت تھوڑی کی جائے لیکن اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زیادہ بڑھا کر پیش کی جاتی ہے, اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ ان تاک راتوں کے اندر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا, یعنی مسجد کے اندر 10 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ 10 دنوں کے اندر مسجد کے اندر رہا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے تاکہ تاک راتوں کے اندر اس شب قدر کو پا سکیں اور آپ کی امت کو اس بات کی تعلیم مل سکے کہ وہ بھی اعتکاف کریں اور شب قدر کو حاصل کریں. جو اعتکاف نہیں کر سکتے وہ کم از کم تاک راتوں کے اندر عبادت کر کے شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی بہت ساری عادات اور بہت سارے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ جن ایام کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت موجود ہو, اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں جن ایام کے اندر نازل ہو رہی ہوں, اس وقت ہمیں عبادت کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے. یہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تو عمومی طور پر سخاوت فرمایا کرتے تھے لیکن خاص طور پر جب رمضان ہوتا تو اس میں تو تیز ہوا جیسے چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے. یہ مثال دی, ویسے تو ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے, ہوا کسی وقت بھی نہیں رکتی, ہوا ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے چاہے ہمیں محسوس نہ ہو, لیکن تیز ہوا جب چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے کہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے, اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں, رمضان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں خاص رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرشتہ یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو رہا ہے, پھر قرآن مجید فرقان حمید کا دور ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہو رہی ہیں, تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر یہ خیرات کیا کرتے تھے. حدیثوں کے اندر ہے جو سوال کرنے والا آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرمایا کرتے تھے. دیگر روایتوں کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے, گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے. تاک راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, ان راتوں میں مصروفیات ہماری بڑھ جاتی ہیں, بالخصوص خریداری کے حوالے سے, گھر والوں کی خریداری کے اندر ہم لگ جاتے ہیں, تو ان مصروفیات کو مختصر کر کے یا دن کے اندر کر کے, وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر کہ کس طریقے سے خریداری کرنی ہے, یہ خریداری کر کے راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگائیں. تاک راتوں کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد کے اندر اپنے وقت کو گزاریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, اسے راضی کرنے کی کوشش کریں. خریداری ساری زندگی ہوتی رہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہو سکتا ہے کہ اس سے بہترین موقع پھر کبھی ہمیں نہ مل سکے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
روشن ہوئے دل, روشن لے کر رب کا پیغام.